بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد مرادت والا دامت برکاتهم کا یہ واز پچھلی چند مجلسوں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. زلزلہ کیوں؟ آخر میں بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی زلزلے کو کیوں بھیجتے ہیں. اسی پر آگے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیجتے ہیں کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. دیکھو سائنس دانوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ملک اس جگہ سے بہت دور ہے جہاں زمین کی پلیٹیں ملتی ہیں, اس لیے اس ملک میں کسی بڑے زلزلے کا واقع ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دھرتی پر جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حد ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتے ہیں, اور اس کے لیے نہ وہ کسی گیس کے محتاج ہے نہ کسی پلیٹ کے. وہ کتنے قدرت والے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ انہوں نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک کی چیخ سے پوری پوری بستیاں ہلاک ہو گئی. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اور ظالموں کو زبردست چیخ پکڑ لیا, پھر وہ اپنے گھروں میں اونڈے پڑے ہوئے رہ گئے جیسے کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے. ایک ہی لمحے میں پوری بستی پر سناٹا چھا گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی اس بستی میں کوئی رہتا ہی نہ تھا. آنن فانن سب بے نشان ہو گئے. قوم لوط کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے اپنے پر سے اس پوری بستی کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور پھر نیچے پٹک دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل مندود, پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ہم نے اس پر نشان کیے ہوئے پتھر لگاتار برسائے.
اوپر نیچے کا کہ یوں کر کے بستی کو اپنے پر کے نیچے لے لیا اور پوری بستی کو یوں اٹھایا آسمانوں میں اور وہاں سے یوں کیا تو الٹی کر دی بستی کو, اور وہ بستی یوں پھر وہ سب پوری بستی نیچے گر رہی تھی اور پیچھے سے پتھر برسانا شروع کر دیا.
وہ تو قہار ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے, قادر مطلق ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. کائنات کا ذرہ
دیکھو بھائی, دنیا میں ایک شخص دوسرے کے سامنے احسان کی وجہ سے جھکا رہتا ہے, یہ ہیومن نیچر ہے. یہ بات الگ ہے کہ نبوی دور سے جتنی دوری ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی اچھائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور برائیاں زور پکڑتی چلی جائیں گی. تو نبوی دور سے جتنی دوری ہوگی اتنا ہی ہمارا اندر کا نیچر ہے وہ بھی بدلتا چلا جائے گا. تو نیچر اللہ نے ہمارا یہ بنایا ہے کہ جب ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو زندگی بھر کے لیے اس کے ہم احسان مند رہتے ہیں, گریٹفل رہتے ہیں کہ ہی ہیز کنفرڈ فیورز اپن می, اور طبیعت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ پھر وہ ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، کوئی بھی احسان ہو. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آج مولانا حنیف صاحب کے پھوپھا کا انتقال ہو گیا تھا، تو ایک لندن میں بہت بڑے عالم رہتے ہیں، حدیث شریف کئی سالوں سے پڑھاتے ہیں، مولانا محمد صاحب مدظلہم العالی، وہ بھی جنازے پہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو مجھے جو ہے وہ کوئی کنیکشن سمجھ میں نہیں آیا، تو ایسے میں نے پوچھا کہ آپ مطلب ایک جنازے پہ آئے ہوئے تھے یا کسی اور کام کے لیے اور جنازے میں شرکت کر لی؟ رشتے داری رشتے داری کچھ نہیں، لیکن جو بھی شریف آدمی ہوگا جس کا نیچر ٹھیک ہوگا، کبھی کبھی نیچر جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے، لیکن نیچر جیسا ہے ویسا رہے. جیسے دیکھو اللہ نے ہمارا نیچر یہ بنایا ہے کہ ہر شخص کا نیچر ایسا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر سکتا ہے، لیکن جو نیچر بگاڑ دیتا ہے پھر اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا. کل مولود یولد علی الفطرہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں میں نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا جو انتقال کر گئے، تو ان سے ایک معاملہ کیا تھا، تو اس معاملے میں انہوں نے مجھے قرض دیا تھا، تو یہ میرے محسن ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کی نماز جنازہ میں آیا. دیکھو استاد حدیث ہے، بڑے آدمی ہیں، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، اور اپنا سب کچھ ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے صرف یہ ہے، اس کو کہتے ہیں احسان. لیکن اب نبوی دور سے دور ہو گئے، تو احسان کی کسی کو آپ ہمارے زمانے میں ایسا کہو کسی کو کہ اب تھوڑا تو ان کا ریسپیکٹ کرو، انہوں نے تم پر احسان کیا ہے. کہ ہی ڈیڈ اٹ آؤٹ آف ہز اون ول، آئی ڈن ٹیل ہم ٹو، میں نے کہا کہا تھا ان کو احسان کرنے، انہوں نے خود کیا تھا، میں نے کہا کہا تھا، انہوں نے مجھے کھلایا تھا ایک سال تک، میں نے کہا کہا تھا، انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے یہاں کھا لیا کرو. ارے اللہ کے بندے، اگر یہ نہ کھلاتی ہو تو کہاں جاتا؟ ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم پر کوئی احسان کرے تو احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. جب بدر کی جنگ کے بعد غیر مسلم قیدی بن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آئے، تو حضرت جبیر ابن مطعم جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے نمائندہ اور ریپرزینٹیٹو بن کر سفارش کرنے کے لیے آئے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ان کو بھیجا، اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام تو انہوں نے بعد میں قبول کیا، لیکن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا موقع کہ جب میرے دل میں اسلام اتر گیا اور گھر کر گیا، وہ موقع تھا کہ جب میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا، اور مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والطور و کتاب مستور پڑھتے ہوئے سنا تھا. اس وقت اسلام گھر میں دل میں گھر کر گیا تھا، لیکن ہوتا ہے حالات کی وجہ سے فوراً آدمی قبول نہ کر سکے. تو انہوں نے آ کر کے درخواست پیش کی کہ آپ ان سب لوگوں کو آزاد کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، لو کان مطعم ابن عدی حیاً، لترکت له حول انتنا، اگر جبیر ابن مطعم کے والد مطعم ابن عدی آج زندہ ہوتے اور وہ آ کر کے مجھ سے کہتے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، تو میں ان کے کہنے پر چھوڑ دیتا. دیکھو جبیر بھی غیر مسلم ہے اور مطعم ابن عدی بھی غیر مسلم، ان کے کہنے پر تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن ان کے والد اگر ہوتے تو میں ضرور چھوڑ دیتا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطعم ابن عدی جو کفر کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں مرا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مطعم ابن عدی آج اگر زندہ ہوتے تو ان کے کہنے پر میں ان کو چھوڑ دیتا. آئی ووڈ ہیو ایکسیپٹیڈ ہز انٹرسیشن. تو اس کے محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر زندگی میں کوئی بھی فیور کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ بتانا چاہ رہی ہے کیسے جب طائف سے تنگ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو مکہ مکرمہ تو چھوڑ کر چلے گئے تھے پر طائف میں بھی پناہ نہیں ملی. اب طائف میں بھی پناہ نہیں اور مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، جائیں کہاں؟ تو اس وقت مطعم ابن عدی نے اعلان کر دیا مکہ مکرمہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں پناہ دیتا ہوں. اور اس وقت کا کلچر یہ تھا کہ بڑے سرداروں میں سے اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ آئی ہیو گیون ہیم ریفیوج تو اسے پھر کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا، ریسپیکٹ کرنا پڑتا تھا اس کے ورڈ کو. تو مطعم ابن عدی نے یہ کہا کہ میں محمد کو پناہ دے چکا ہوں. اور مطعم ابن عدی یہ جانتا تھا کہ یہ وہاں سے پریشان ہو کر مغموم ہو کر آئے ہیں، یہ سیدھے جائیں گے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اور ظاہری اعتبار سے ناکام ہو کر آئے ہیں تو کوئی ان کو چھیڑ بھی سکتا ہے. تو اپنے چاروں بیٹوں کو یہ کہا کہ بیت اللہ کے چار کونے پر تم کھڑے ہو جاؤ ہتھیار لے کر، اور اس کا خیال رکھو کہ محمد کو کوئی چھیڑے نہیں. یہ جو احسان تھا، تو کہا کہ اس احسان کو ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی. یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے میرے اوپر احسانات ہیں، ان احسان کا اگر آج وہ زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ ان کو چھوڑ دو تو میں اس احسان کے بدلے میں چھوڑ دیتا ان کو. تو احسان مت بھولو کسی کا. اور احسانات دو قسم کے ہوتے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی. دینی بھی اور دنیاوی بھی دو قسم کے احسانات ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا غزوہ حنین کے بعد، تو اس وقت جو ہے گفتگو ہوئی تو اس میں کہا کہ تم کچھ بولتے کیوں نہیں، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے یہ کہہ سکتے تھے. اللہ اکبر، اللہ کے نبی اتنے بڑے، اتنے بڑے، جو بڑے ہوتے ہیں ان پر ہم احسان کرتے ہیں تو وہ ان کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں احسان کرنے کا موقع دیتے ہیں. ماں باپ پر کوئی احسان نہیں ہوتا ہمارا، استاد پر کوئی احسان نہیں، لیکن شریف ماں باپ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا میرے اوپر احسان ہے، شریف استاد یہی سمجھتا ہے کہ اس شاگرد کا میرے اوپر احسان ہے. شاگرد کو کبھی نہیں ایسا سمجھنا چاہیے، بچوں کو ایسا کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے کہہ سکتے تھے, تم مجھے کہہ سکتے تھے کہ تم ہمارے پاس دھتکارے ہوئے ہونے کی حالت میں آئے تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی تھی. دیکھو اس کو آپ نے آر محسوس نہیں کیا, اس لیے کہ احسان کرنے والے کا احسان ہوتا ہے. فرمایا آپ نے کہ تم مجھے کہیے, دیکھو یعنی آپ اظہار فرما رہے ہیں کہ تمہارا میرے اوپر احسان ہوا ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے جب پہنچا تھا تو تم نے مجھے پناہ دی. تم مجھے کہہ سکتے تھے کہ تم دھتکارے ہوئے ہونے کی حالت میں آئے تھے, ہم نے تمہیں پناہ دی. تم بے یار و مددگار ہونے کی حالت میں آئے تھے, ہم نے تمہاری نصرت کی. پوری فہرست آپ نے گنوائی کہ تم یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے. تو جواب میں انہوں نے کیا کہا, ایک تو میں یہ بتلا رہا ہوں کہ احسان کرنے والے کے احسان کو بیان کرنے سے کترانا نہیں چاہیے کہ نہیں 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 میں نہیں چاہتا کہ میں یہ کہوں کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے. وہ 20 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا نہیں, اعلان کیا آپ نے خود کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو احسان کرنے والے کو احسان بھولنا نہیں چاہیے, اور احسان کرنے والے کو اپنا احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے, اسے بھول جانا چاہیے. سمجھے؟ تو صحابہ تو صحابہ تھے, اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد صحابہ کے طبقے جیسا کوئی طبقہ وجود میں ہی نہیں آیا. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, اللہ و رسولہ امنو, کا احسان تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی, ہمارا احسان کیا ہے آپ پر؟ آج ہمارا حال کیا ہو گیا, الٹا. نبوی دور سے جتنے دور چلے جائیں گے اتنی اندر کی جو فطرت ہے وہ بدلتی چلی جائے گی. 25 سال پہلے, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے وہ چیزیں جو مسلم اور غیر مسلم دونوں سب کے سب برا سمجھتے تھے کہ یہ بری ہے, یہ گندی چیز ہے, آج آدھی دنیا اسے اچھا سمجھنے لگ گئی. اس لیے کہ فطرت مسخ ہو گئی. فطرت جب اندر سے بدل جاتی ہے تو سوچ اس کے مطابق ہو جاتی ہے. 25-30 سال پہلے پوری دنیا متفق تھی کہ یہ چیز بری ہے, آج وہ ٹھیک ہو گئی. 100 سال پہلے پوری دنیا جس کو برا سمجھ وہ ٹھیک ہو گئی. اب آج آپ دیکھیے کہ جھوٹ, جھوٹ پر آج بھی پوری دنیا متفق ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے. آج بھی پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے, جھوٹ بری چیز ہے. جھوٹ بولنے والا بھی یہ کہے گا کہ جھوٹ بری چیز ہے, لیکن میں اس کو استعمال کرتا ہوں اپنے فائدے کے لیے. لیکن شریف لوگ, جو لوگ برسر اقتدار ہوں, جو حکومت چلا رہے ہوں, جو پرائم منسٹر کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہوں, جو صدارت کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہوں, پریسیڈنٹ کے منصب پر, جو کیبینٹ منسٹرز ہوں, ایسے لوگوں کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے. تو ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بری چیز ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اپنے اولاد کو بھی یہی سیاح دیں کہ جھوٹ نہیں بولنے کا, اور اگر ان کے سامنے کوئی جھوٹ پکڑ بھی کرتے ہوں گے. لیکن فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے تو صحیح غلط میں تمیز نہیں رہتی. اب وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اسے پالیٹکس سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس ہے, ہے جھوٹ لیکن پالیٹکس. اور میڈیا والے بھی اس جھوٹ کو پکڑ پکڑ کے پوری قوم کو دکھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نہ لوگوں کی نظروں میں وہ گرتا ہے نہ اسے کسی قسم کی شرم آتی ہے, کچھ نہیں. اور یہی چیز اگر 30 سال پہلے, 40 سال پہلے ہوتی اس دور میں اس وقت جو میڈیا کام کر رہا ہے ایسا میڈیا کام کرتا اور کسی کے بارے میں وہ بتاتے تو پوری قوم یہ کہتی کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے, ایسا جھوٹا آدمی. لیکن اب کچھ نہیں, وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا وہ جھوٹ. اس لیے میرے بھائیو ہمیں بھی ہماری فطرت جو ہے, فطرت یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی اچھی صحبت میں بیٹھو بری صحبت سے دور رہو, اسی وجہ سے کہ فطرت نہ بدلے ہماری, فطرت نہ بدلے, فطرت اچھی رہے ہماری. ادھر جو ہے وہ نبوت ہے اور ادھر جو ہے وہ دجال ہے, دجل ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ. نبوت کی فطرت اسلامی ہے اور دجال کی فطرت شیطانی ہے. ادھر ہدایت ہی ہدایت ہے, ادھر گمراہی ہی گمراہی ہے. ہر سیکنڈ ہمیں نبوت کے زمانے سے دور کر رہا ہے اور دجال کے زمانے سے قریب کر رہا ہے. اس لیے دجالی خصلتیں جو ہے وہ ہر سیکنڈ دنیا میں بڑھے گی اور نبوی خصلتیں ہر سیکنڈ دنیا میں کم ہوتی چلی جائے گی. یہ بات طے ہے, اور جب یہ بات طے ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے. ہمیں اپنی اندر کی باطن کی جو خصلتیں ہیں وہ اچھی اچھی خصلتیں, ان کی حفاظت کی پوری فکر کرنی چاہیے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حکیم ترمیزی رحمہ اللہ تعالی, ایک تو امام ترمیزی امام ابو عیسیٰ اور یہ حکیم ترمیزی. یہ حکیم ترمیزی رحمہ اللہ تعالی جوانی میں تھے اور کسی عورت نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی, تو ورگلانے کی کوشش کی تو انہوں نے التفات نہیں کیا, اس کی طرف توجہ نہیں کی, دعوت دی گناہ کے کام کے لیے, اور یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جم گئے, ڈٹ گئے اور بالکل توجہ نہیں کی. پھر یہ بوڑھے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے میں ان کو بیٹھے بیٹھے ایک دن خیال آیا کہ اس واقعے کو تو 20-25 سال ہو گئے. جوانی میں ایک عورت میں فلیش بیکس ہوئے, یہ شیطان کرواتا ہے کہ اس عورت کو تو اس واقعے کو تو 20-25-30 سال ہو گئے, اور اس کے بعد تو میں نے کتنے اچھے اچھے کام کیے, تو اگر میں اس وقت وہ گناہ کر لیتا تو اس گناہ کا مزہ بھی آ جاتا اور اس کے بعد اتنے سارے اچھے اچھے کاموں کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو جاتا. بڑھاپے میں یہ خیال آیا, جوانی میں یہ کہ نہ, اور بڑھاپے میں یہ خیال آیا کہ وہ کر لیتا تو اچھا ہوتا. اور فوراً ان کو تنبہ ہوا کہ توبہ 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 توبہ, پیر لٹک رہے ہیں قبر میں, اور جوانی میں جس گناہ سے بچا تھا اس گناہ کو کرنے کی ابھی تمنا کر رہا ہے, اور وہ بھی یہ نہیں کہ ابھی بھی موقع ملے تو میں کر لوں, میں اس وقت کر لیتا تو اچھا ہوتا, وہ تو زمانہ ختم ہو گیا. بہت افسوس ہوا انہیں, اور افسوس ہوا, اور بڑے بزرگ تھے تو فوراً انابت اللہ, رجوع اللہ اور توبہ میں لگ گئے, بہت روئے اور انہیں اپنی بہت فکر ہوئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دینی اعتبار سے میں بہت گر گیا ہوں, تو موت کا جب وقت آئے گا تو میرا کیا ہوگا اگر میرے خیالات ایسے ہیں. تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے ان کے لیے تسلی کا سامان پیدا کیا, یا تو خواب میں یا الہام کیا, اور یہ خیال آیا کہ اصل میں تمہارے دینی سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے, تم فکر مت کرو, پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہیں ابھی بھی آپ, لیکن جوانی میں جو استقامت کا تم نے ثبوت دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری جوانی بڑھاپے کے مقابلے میں نبوی دور سے قریب ہے، تو تمہاری جوانی میں نبوی دور کی جو برکتیں تمہارے ساتھ تھیں وہ اس وقت دور ہو گئی ہیں، تو نبوی دور کی برکتوں کی وجہ سے شیطان نے جو تمہارے اوپر اس وقت حملے کیے ہوں گے وہ اثر انداز نہیں ہوئے، جمے رہے تم، اور اس وقت بھی ایمان تو تمہارا ویسا ہی ہے، اندر کی کیفیت بھی وہی ہے، لیکن نبوی دور سے دور ہو گئے، تو اس وقت شیطان نے جب حملہ کیا وسوسے کا تو تھوڑے بہت چھیٹے گر گئے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جوانی کے دور میں آپ جس روف کے نیچے کھڑے تھے وہ پکا روف تھا، اس وجہ سے چھیٹے نہیں پڑے، اور اس وقت جو چھیٹے گرے تمہارے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچا روف ہے. تو تمہارے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے، تم پہلے جیسے تھے ویسے ہی آج ہیں، لیکن وہ جو پروٹیکشن کا سامان تھا اس میں فرق آ گیا ہے. تو یہ ادھر نبوت کا دور اور ادھر دجالیت کا دور، اس لیے بغیر ضرورت کے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بغیر ضرورت کے. آپ اپنا محاسبہ کیجئے، میں اپنا محاسبہ کروں تو پتا چلے گا کہ میں نے جھوٹ بولا. بھائی کیوں جھوٹ بولا؟ ایسے ہی، کوئی وجہ نہیں تھی، ایسے ہی جھوٹ بولے. مفتی ایوب صاحب آئے اور میں نے کہہ دیا کہ اس ہفتے تو آپ بہت یاد آئے مجھے، اب اس پر میں غور کروں کہ یہ اگر میں نہ بولتا تو نقصان کیا تھا، اور میں نے یہ بات کہی تو فائدہ کیا ہوا؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نہ بولتے تو نقصان کچھ نہیں، اور بولے تو فائدہ کچھ نہیں. ایسے بہت سارے جھوٹ ہیں جس میں نہ بولنے کا نقصان نہیں اور بولنے کا فائدہ نہیں. ایک تو ہے نا کہ فائدہ ہوا، مجھے کیا فائدہ ہوا کہ میں مفتی ایوب صاحب سے کچھ کام کروانا چاہ رہا تھا تو تھوڑی تعریف کر دی تو انہوں نے وہ کام کر دیا، فائدہ ہوا. لیکن بہت سارے جھوٹ ایسے ہیں کہ نہ بولتے تو نقصان نہیں اور بولتے تو فائدہ نہیں، پھر بھی ہم بولتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ نبوی دور سے ہم دور. تو ایک شخص اگر پکے روف کے نیچے ہو تو وہ بالکل ریلیکس ہو کر کے رہے گا. ریلیکس ہو کر کے رہے گا کا کیا مطلب؟ اسے الرٹ نہیں رہنا پڑے گا اتنا. آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ پکے روف کے نیچے سیف گارڈ ہے، پورا پکا روف ہے، وہ کچا سٹرو کا روف نہیں ہے، گھاس کا روف نہیں ہے، لیک نہیں ہو رہا ہے. تو جو پکا روف ہے تو پکے روف میں باہر موسلا دھار بارش برس رہی ہو، یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں آئے، یہاں سے وہاں گئے، ذرا نیند آ رہی ہے تو لیٹ گئے، تو ایسا دیکھنا نہیں پڑے گا کہ میں ایسی جگہ پر لیٹوں جہاں بعد میں چھینٹے نہ پڑے. اور اگر کچے روف کے نیچے ہیں تو کچھ بھی کرنے سے پہلے ذرا توجہ سے کام لینا پڑے گا. بچ تو اس صورت میں بھی جائے گا، اور اس دونوں صورتوں میں بچے گا، لیکن پہلی صورت میں توجہ کی اتنی ضرورت نہیں جتنی دوسری صورت میں. تو نبوی دور کے قریب جو لوگ تھے انہیں اتنی توجہ نہیں کرنی پڑتی تھی چھینٹوں سے بچنے کے لیے جتنی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے جو کہ نبوی دور سے دور چلے گئے، اس لیے کہ نبوی دور کا جو سیف گارڈ تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے دوری کی وجہ سے. اور جو دجالی خصلتیں ہیں اور دجالی ماحول ہے وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جا رہا ہے. اور دجل کا معنی ہے دھوکہ دینا، عربی میں دھوکے کے لیے مختلف الفاظ ہیں، تو دجل کا معنی ہے دھوکہ دینا. اور عربی میں جب ایک ہی میننگ کے دو تین ورڈز ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. تو دجل اس دھوکے کو کہتے ہیں کہ جس کو دھوکا دیا جا رہا ہے وہ دھوکے میں پڑنے کے باوجود بھی یہ محسوس نہیں کر پاتا کہ میں دھوکے میں پڑ رہا ہوں. دجل اس دھوکے کو کہتے ہیں، دجل اس دھوکے کو کہتے ہیں کہ دھوکا آپ کو لگ رہا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں چلتا کہ میں دھوکے میں پڑ رہا ہوں. تو دجال جو ہے، دجال کو دجال اسی لیے کہتے ہیں کہ دھوکے میں ڈالنے والا، یعنی ایسے دھوکے میں ڈالنے والا کہ سامنے والے کو نقصان کے بجائے نفع نظر آتا ہے، غلط کے بجائے صحیح لگتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل فون ہے، آپ دینی اعتبار سے اس کو دیکھنا چھوڑ دیجئے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے وقت جو ہے وقت، یہ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں یا دینی اعتبار سے، بہت قیمتی سرمایہ ہے. دینی شخص اگر وقت کو ضائع کرے گا تو بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ایک شخص ایتھیسٹ ہے، دہریا ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ بھی اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو اس کا دنیا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا. علامہ شبلی کا وہ واقعہ ہے کہ ڈاکٹر آرنلڈ کے ساتھ، یہ دونوں لیکچرر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک ساتھ، علامہ شبلی نعمانی بھی اور ڈاکٹر آرنلڈ بھی، تو یہ دونوں سفر کر رہے تھے کہیں کشتی میں، تو اعلان ہوا کہ سمندر میں تگیانی آ گئی ہے اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، اس لیے ہر پیسنجر ہوشیار ہو جائے. تو علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ ہمارا جو کیبن تھا جس میں میں اور ڈاکٹر آرنلڈ، ہم دونوں کا قیام تھا، انگریز تھا ڈاکٹر آرنلڈ، تو جلدی جلدی میں گیا، اور میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر آرنلڈ جو ہے وہ کتاب کے مطالعے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ شاید ان کو پتا نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر آرنلڈ آپ کو پتا بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ جی ہاں مجھے پتا ہے. دیکھو ایک غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ جی ہاں پتا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے، کشتی ڈوب رہی ہے. کہا کہ جی ہاں مجھے پتا ہے. تو کہ کشتی ڈوب رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور آپ آرام سے کتاب میں مشغول ہیں. کہا اسی لیے تو کتاب میں مشغول ہوں کہ اب کشتی کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے، تو زندگی کے جو لمحات باقی رہ گئے ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، ان سے فائدہ اٹھا لوں. یہ چند دہائیوں پہلے کا واقعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت اس وقت اتنی مسخ نہیں ہوئی تھی جتنی اب مسخ ہو گئی ہے. ایک غیر مسلم کی یہ حالت ہے، وقت کی قدر. تو آج کون کہہ سکتا ہے کہ یہ موبائل اور سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور یہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں، کون، کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم، جو سنجیدہ ہو، سمجھدار ہو، انٹلیکچوئل ہو، وقت کی قدر جانتا ہو. اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی تو فطرت اتنی مسخ ہو گئی ہے کہ ان کے سامنے تو اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو مسلمان بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس دور میں رہتے ہیں. مسلم غیر مسلم کسی کو بھی آپ پوچھ لو، وہ یہ کہے گا کہ ہاں اس کے فوائد ہیں، فائدے ہیں موبائل کا. میں بھی کہتا ہوں موبائل کا فائدہ ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ واٹس ایپ کے فوائد ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے فوائد ہیں. لیکن کیا کسی کو ان چیزوں کے نقصانات نظر آ رہے ہیں؟ یعنی اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں ابھی کہ موبائل کے نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں، واٹس ایپ کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، انٹرنیٹ کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس بات کے 24 آور کے اندر اندر یہ بات ذہن سے نکل جائے گی اور ہمیں صرف فائدہ نظر آتا ہے. کسی کے گھر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اور کمپیوٹر پہ ہماری نظر پڑتی ہے، تو کمپیوٹر پہ نظر پڑتے ہی ذہن میں فوائد تو آتے ہیں، نقصانات نہیں آتے. حالانکہ ہم میں سے ہر شخص نقصان اٹھا رہا ہے. ہماری یہ اصلاح و تزکیہ کا کام ہے، تو تقریباً ہر مرید کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، واٹس ایپ کی وجہ سے، یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی دوسرے، مجھے تو، میں اس سے دور رہا ہوں اس لیے مجھے سب پتا بھی نہیں ہے کیا کیا اپلیکیشنز ہوتے ہیں اس میں. تو اس کی وجہ سے یا تو ہم لایانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا معصیت میں. اس کا آپ کوئی علاج بتاؤ. اس لیے کہ جاتے تو ہیں اچھی نیت سے. کس نیت سے جاتے ہیں؟ کہ مجھے ایک چیز خریدنی ہے تو میں ذرا جا کر کے دیکھ لوں، اینڈ اٹ ول ٹیک می 15 منٹس. وہ بیگم بھی کہہ دیے کہ کھانا نکالو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں کھانا نکالو، میں 15 منٹس میں آ رہا ہوں، میں ذرا ایک چیز دیکھ لوں. اور وہ بھی انتظار کر کر کے تھک جاتی ہے. اس لیے کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا, اس میں جب کوئی مچھر جاتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے پھر. یہ بھی اسی لیے اس کو ویب سائٹ کہتے ہیں, اس میں جو بھی جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے, اسے نکل نہیں پاتا. تو اگر اس میں جانے کے بعد 15 منٹ کے کام کے بجائے 1 گھنٹہ سرو کیا اس نے, تو 45 منٹ اس کی ضائع ہوئی, یعنی لا یعنی میں مبتلا رہا. اور اگر اتنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ 45 منٹ کے اندر اندر وہ معصیت میں مبتلا ہو چکا ہو, گناہ میں مبتلا ہو چکا ہو. ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز دیکھنے لگ گیا ہو جو اسے نہیں دیکھنی چاہیے. اس کے بہت نقصانات ہیں, فوائد سے زیادہ نقصانات, فوائد سے زیادہ نقصانات. میں نے اصلاح و تزکیہ کے سلسلے میں جن جن لوگوں کو رہنمائی کی ان کے حالات کو دیکھ کر, کہ آپ کو تو واٹس ایپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, نکال دیجیے آپ, اب نکال دیجیے, علاج کے نکال دیجیے. اور اس کے چند ہفتوں کے بعد پوچھا کہ واٹس ایپ نکالنے کی وجہ سے آپ کا کوئی دینی نقصان تو ہوا, دنیاوی نقصان کچھ ہوا آپ کا؟ کہتے ہیں نہ کوئی نقصان نہیں, فائدے ہی فائدے ہیں. اس لیے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی, انٹرنیٹ کی ہر شخص کو ضرورت نہیں ہوتی, اسمارٹ فون کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کو اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں, اسپیشلی دا ینگ بوائز اینڈ ینگ گرلز, وہ محسوس کرتے ہیں کہ بار بار ہم ناجائز کام کرتے ہیں, ناجائز غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں, شہوت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے, تو آپ اس کو نکال کیوں نہیں دیتے, نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ آگ میں اپنا پاؤں رکھتے ہیں اور پھر کسی سے کہتے ہیں کہ میں جل رہا ہوں میں کیا کروں, تو اسے کہا جائے گا کہ آپ آگ میں سے پاؤں نکال دیجئے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی, کوئی بھی, وہ یہ کہے گا کہ اس میں نفع ہے نقصان بھی ہے. اور جہاں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جس کو اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہو, پورا کنٹرول ہو, وہ اتنا ماہر ہو کہ فائدے کی چیز تو لے لے نقصان سے بچے. شہد مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک فائدے کی ایک نقصان کی, ایک فائدے کی ایک نقصان کی. شہد مکھی جو ہے ہنی بی, وہ کاٹے گی آپ کو, یہ نقصان ہے, اور کبھی اس میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اور فائدے کی چیز شہد ہنی, اب آپ کو ہنی کوم نظر آ گیا کہیں, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی کوئی بات نہیں نقصان بھی اٹھا لیں گے لیکن ہنی تو لے لیتے ہیں, ادھر ادھر اگر کاٹا ہمیں تو کوئی حرج نہیں, وہ سٹنگ ہوگا لیکن ہنی ہم نہیں, ایسا نہیں. آپ فوراً کسی کو ڈھونڈیں گے جو اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. ہم بھی بچپن میں جب بھوریا گاؤں میں تھے تو اس کے ایکسپرٹس ہوتے تھے, وہ نوکر لوگ کام کرنے والے, وہ جانتے تھے کہ کیسے کرنے کا اس کو. تو جہاں کہیں کوئی ایسی چیز ہو جس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, تو آدمی آنکھ بند کر کے نفے کی طرف نہیں جاتا, نفے کی طرف جاتا ہے نقصان سے بچتے ہوئے. یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہوئی کہ نفع بھی حاصل ہوا اور نقصان بھی ہوا. یہ جو شراب ہے, شراب, شراب میں نفع بھی ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ شراب میں نفع بھی ہے, شراب میں نفع ہے. اور اس شراب کی وجہ سے ہی یہ قانون بنا, شریعت کا ایک اصول بنا, فقہ نے ایک اصول بنایا کہ جہاں یہ پوسیبلٹی ہو کہ یہ نفع بھی مل سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہارم بھی آئے گا, یہ نفع بھی مل سکتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ ہارم بھی آئے گا, تو آپ کو نفع کو دیکھنا چاہیے یا ہارم کو؟ ہارم کو دیکھ کر لیٹ گو آف دا بینیفٹ اینڈ دا پروفٹ, نہ جانے دو بھائی, جلب منفعت سے دفع مضرت اولا ہے. اور یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے, باہر ایک ملین پاؤنڈ کا پارسل پڑا ہوا ہے گھر کے باہر، ایک ملین پاؤنڈ کا پارسل، ایک ملین بہت بڑی رقم ہے. لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ گلی میں ایک شیر بھی گھوم رہا ہے تو دیکھو، ایک ملین پاؤنڈ یہ جلب منفعت، یہ فائدہ ہے، لیکن اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیر ہارٹنگٹن روڈ پر ہو اور آپ لے لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کو پتا نہیں ہے کہ کہاں ہے وہ، ہارٹنگٹن روڈ پر ہے، میئر روڈ پر ہے، ویلسن اسٹریٹ میں ہے، ڈیل اسٹریٹ میں ہے، کہاں ہے آپ کو کہے کہ گھوم رہا ہے ایک شیر. اور یہاں جو آپٹیشن ہے اس کے دروازے کے باہر ایک ملین پاؤنڈ کا ٹھیلا پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں جائے گا، عقل مند آدمی کوئی بھی نہیں جائے گا. وہی جائے گا جو دنیا سے اتنا تنگ آ چکا ہے کہ وہ سوئیسائڈ کمٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ رسک لے گا، وہ رسک لے گا کہ بھائی میں تو سوئیسائڈ کرنا ہی چاہتا ہوں، تو اگر شیر کھا گیا تو الحمدللہ، اور اگر بچ گیا تو بھی الحمدللہ. ایسا آدمی، ورنہ دوسرا کوئی نہیں جائے گا. یہ عقل کہتی ہے کہ جہاں نفع اور نقصان دونوں ہوتا ہے تو آدمی نقصان کو ہاتھ نہیں لگاتا، نقصان سے بچتا ہے اور نفع کو بھی جانے دیتا ہے. ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا کہ نفع بھی ہو اور ساتھ میں نقصان بھی آ جائے، نو پرابلم، نہیں. تو شراب کے بھی فوائد تو ہیں، جوئے کے بھی فوائد ہیں. جوئے میں آپ نے ایک لاٹری خریدی اور ملینئر ہو گئے، دیکھو فائدہ ہے بہت بڑا، لیکن ساتھ میں خطرہ بھی ہے کہ شاید کچھ بھی نہ رہے آپ کے پاس. قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. اللہ تعالی شانہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ جوا کھیلنے میں، گیمبلنگ میں اور شراب میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے منافع سے زیادہ ہیں، اس لیے دور رہنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے کتنے لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے، کتنے خواص کا بھی، اب تو اہل علم کا، خانقاہوں میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، بلکہ خانقاہ چلانے والوں کا بھی، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں. جس کو دیکھو بس واٹس ایپ کے اوپر لگا ہوا ہے، اور واٹس ایپ میں جو 50 میسج آتے ہیں اس میں سے 49 تو بیکار، اور اس میں اتنے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیوی کو بھی شکوا ہو رہا ہے کہ یہ تو گھر میں آتے ہیں تو موبائل کے ساتھ، بیوی کو بھی شکایت کہ ہمارے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتے، یہ تو جب دیکھو موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھو واٹس ایپ پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہے. کسی کے گھر میں آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹی وی دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، اس میں فحاشی ہے، اس میں عریانیت ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اور کمپیوٹر کا سیٹ جب آپ اس پر نظر پڑتی ہے تو یہ ٹی وی سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے آپ جی کمپیوٹر، لیکن کسی کے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. آپ اپنے امام صاحب کے گھر میں داخل ہوں اور گھر کے کسی کونے میں آپ کو ٹی وی نظر آئے تو باہر آ کر آپ فوراً کہیں گے کہ یار امام صاحب کے گھر میں تو ٹی وی ہے، اور کمپیوٹر ہوگا تو کوئی آ کر بات کرے گا نا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان چیزوں کے بارے میں سب سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نقصان کسی کے ذہن میں آتا نہیں. یہ ہم دجال کے قریب جا رہے ہیں، ذہن ایسا بن رہا ہے ہمارا. اسی لیے ابھی چند ہفتوں پہلے میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم غلط کرو گے، غلط کرو گے اور صحیح کو چھوڑو گے، غلط کام کرو گے صحیح کو چھوڑو گے. دیکھو یہ دجالی، پہلے کیا تھا کہ غلط کو چھوڑو اور صحیح کو کرو، کہتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ صحیح کو چھوڑو اور غلط کو کرو. یہ دھیرے دھیرے نبوی دور سے دور ہوں گے، دجالی دور کے قریب جائیں گے تو ذہن بدلے گا، اندر کی فطرت بدلے گی. تو صحابہ نے کہا کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا. کیا برا ہوگا؟ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم صرف غلط کرو گے اور صحیح چھوڑو گے نہیں، جب تم غلط کی طرف دوسروں کو بھی بلاؤ گے اور صحیح سے دوسروں کو روکو گے. آج ہم اس دور میں آ چکے ہیں، اس دور میں ہم آ چکے ہیں کہ ہم خود غلط کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرے، اور ہم صحیح کو چھوڑ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی صحیح چھوڑیں. اور چونکہ دجالی دور ہے اس لیے ایسی دلیلیں لاتے ہیں، ایسی سوچ بن گئی ہے سب کی، اور ایسی باتیں، ایسے ورڈز، ایسے اصول بن گئے ہیں کہ ان کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور جو صحیح پر چلنے والا آدمی ہے وہ مارجنلائز ہو جاتا ہے، وہ ایلینیٹ ہو جاتا ہے صحیح پر چلنے والا، اور غلط پر چلنے والوں کی طرف سب کو کھینچ کر لے آتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، صحیح کی سے روکتے ہیں اور غلط. اور پھر نبوی دور سے اور دور ہوں گے، ابھی وہ دور نہیں آیا ہے الحمدللہ، کچھ آ رہا ہے لیکن اکثریت الحمدللہ اس سے محفوظ ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا بھی ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ تمہارا کیا حل ہوگا جب تم صحیح کو غلط سمجھو گے اور غلط کو صحیح سمجھو گے؟ فرق ہی نہیں رہا، تم پھر صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھو. آج بھی ایسا کچھ نظر آتا ہے، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سمجھتے ہیں لوگ. تو میرے بھائیو، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی خوب حفاظت کرنی ہے. تو بات اصل میں یہاں سے چلی تھی کہ جب کوئی ہم پر احسان کرے تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور ہم کسی پر احسان کریں تو بھول جانا چاہیے. بھائی سمجھ میں آ گیا؟ ذرا غور سے اس کو سننا. اب کبھی کبھی ہمارے بڑے جو ہیں، جیسے مشائخ ہیں، جیسے اساتذہ ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، وہ احسان جتاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو اصل میں اس میں جو ہے اکثر و بیشتر اس میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی احسان جتاتے ہیں لیکن اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ احسان جتائیں. وہ اپنے شاگرد کو، وہ اپنے مرید کو، وہ اپنے بیٹے کو غلط رستے سے صحیح رستے پر لانا چاہتے ہیں، تو اس کو ایک پریشر کے طور پر یوز کرتے ہیں کہ میں نے تجھے بچپن سے اب تک پالا اور کھلایا، اور اب تو میری ایک بات نہیں مان سکتا. اسے شرم دلانے کے لیے، احسان جتانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اگر کوئی استاد کسی شاگرد کو ایسی بات کہہ دے کہ تمہارے پیچھے ہم نے اتنی زیادہ محنت کی، اور اب یا کوئی ماں باپ کچھ کہے تو کہیں وہ پلٹ کر یہ نہ کہے کہ احسان کرنے والے کو احسان کر کے بھول جانا چاہیے. یہ احسان یاد رکھنا تو ہمارا کام ہے، اس لیے کہ وہ ہم دجالی دور کے قریب جا رہے ہیں، اب دیکھو ہمارے زمانے میں بھی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، پچھلے زمانے میں بھی فضول خرچیاں ہوتی تھیں، لیکن پچھلے زمانے میں فضول خرچیاں اس طرح ہوتی تھیں کہ فضول خرچیاں کرنے والے جانتے تھے کہ ہم فضول خرچیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے زمانے میں ایسے طریقے سب شروع ہو گئے فضول خرچیوں کے کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ فضول خرچی. پہلے آدھے تولے کی ایک عطر کی شیشی، تو اس میں جو آدھے تولے کا عطر ہے وہ ایک پاؤنڈ کا تھا، اور شیشی ایک پاؤنڈ 25 پینے کی، 25 پینے کی شیشی، ایک پاؤنڈ کا عطر، تو 1 پاؤنڈ 25 میں ملتا تھا عطر. ٹھیک ہے، اب وہ عطر تو اندر وہ آدھے تولے ہی کا ہے، لیکن بوٹل بڑی بنا دی، تو بوٹل جو بڑی بن گئی اس کا جو گلاس ہے، اس پر جو پلاسٹک ہے، اس کا جو کچھ بھی ڈیکوریشن، تو اس کا تو اب پیسہ بڑھ جائے گا نا. تو اتنا اتنا ہی ہے لیکن خرچہ بوٹل کا بڑھ گیا. اب اتنا ہے اس میں ایک پاؤنڈ کا، اور بوٹل ہو گئی 2 پاؤنڈ کی، تب 3 پاؤنڈ ہو گئے، اور 3 پاؤنڈ کے بعد اس کے اوپر ایک کور چڑھایا پیکنگ کے لیے، اس کے 2 پاؤنڈ ہو گئے، تب یہ 5 پاؤنڈ کی بوٹل ہو گئی، اور اس کے اوپر پھر باہر کا بھی ایک کور باکس، उसके दो पाउंड हो गए तो सात पाउंड का हो गया, उसके ऊपर फिर प्लास्टिक चढ़ाया, प्लास्टिक से सील किया उसको, इसका खर्चा अलग हो गया। अब इत्र पहले जो एक पाउंड का था और बोतल 25 पैनी की थी, वो इत्र तो एक पाउंड ही का है, लेकिन ये पैकिंग वगैरह के 14 पाउंड हो गए, तो अब ये इत्र 15 पाउंड में मिलता है। लेकिन दुनिया में है कोई जो ये समझ रहा है कि हम फजूल खर्ची कर रहे हैं? है कोई फजूल खर्ची? और हमारे जेब खाली करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस पर सुकून नहीं मिला, तो उसने कहा कि नहीं, गिफ्ट के ऊपर ये तीन लेयर तो है, अब जरा खूबसूरत पेपर खरीद करके चौथा लेयर भी चढ़ाओ। अब पैसे भी जा रहे हैं और वक्त भी जा रहा है उसे, और इस पर भी सुकून नहीं मिला तो कहा कि इसके ऊपर रिबन भी चाहिए, फूल भी चाहिए, और उस पर भी सुकून नहीं मिला तो कहा कि एक अच्छे बैग भी चाहिए उसके लिए। देखो कहां तक पहुंचाए फजूल खर्ची में। और ये रिवाज इतना आम हो गया कि कोई मेरे जैसा सीधा साधा मौलवी हो ना, उसे भी किसी को बगैर बैग के गिफ्ट देने में शर्म लगती है, कैरियर बैग में किसी को कुछ देने में शर्म लगती है, ऐसा माहौल बना दिया। और ये सरासर लोगों का नुकसान है, हमारा सबका सरासर नुकसान, लेकिन किसी को नजर आता है ये नुकसान? ये फजूल खर्ची किसी को नजर आती है? तो पहले जमाने में लोग फजूल खर्ची करते थे और ये इकरार करते थे कि हम फजूल खर्ची में मुब्तला हुए, अल्लाह ने बहुत दिया है, क्या फर्क पड़ जाएगा। अब फजूल खर्ची करते हैं पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। शादियों के अंदर शादियां होती है, मेरे कितनी फजूल खर्ची होती है। तो अब जो है वो जिसके यहां शादी होती है तो लोग फूल भेजते हैं, फूल 25 पाउंड का, 30 पाउंड का, 50 पाउंड का, और पहचानने वाले ज्यादा होते हैं तो वहां देखते हैं कि इधर भी फूल, इधर भी फूल, इधर भी फूल। और ताल्लुकात हमारे भी हैं लोगों के साथ, तो हम भी जरा ऑब्जर्व भी करते हैं, तो फिर जो है एक दूसरे को देते हैं कि आ तुम्हें ले जाओ नहीं, वो फूल आई गला से तुम्हें आ एक ले जाओ, आ तुम्हें एक ले जाओ, तुम्हें ले जाओ नहीं, आ तुम्हें ले जाओ नहीं, फूल तकसीम होते हैं वो फूल। यानी वो घर वाले भी खुद ये महसूस कर रहे हैं कि लोग जो फूल भेज रहे हैं ये बेकार है, हमें कोई फायदा नहीं इसमें, इसके बजाय लोग 50-50 पाउंड कैश ही दे देते दुल्हा दुल्हन को, तो उस बेचारे का कितना फायदा होता। लेकिन ना, ना। अकल हम बेच चुके हैं, अकल को हम डस्टबिन में फेंक चुके हैं। मैं आपको यह कहता हूं कि दूसरों की ऐसी तैसी, आप वो काम कीजिए जो आपको सही लगे, अपनी अकल इस्तेमाल करो और आप वो काम कीजिए जो आपकी दुनिया और आपकी आखिरत के लिए फायदा मंद है। दुनिया जो करे वो हमें करना है, दुनिया जिस रुख पे हमें ले जाए उस रुख पे हम जाए। पहले उलमा ईद के मौके पर कहते थे कि ये ईद कार्ड क्या है, ये ईद कार्ड क्या है, ये कहां से आया ईद कार्ड, पहले ईद के मौके पर कहते थे। अब बीमार हो जाते हैं तो गेट वेल सून, तेरे गेट वेल सून के कार्ड से वो ठीक हो जाएगा, दुआ पढ़ जाकर के लाबा सा तहूर इंशा अल्लाह असलुल्लाह लजीम रब्बल अर्शी लजीम महेश्वियत। 5-5 पाउंड के, 10-10 पाउंड के कार्ड भेजते हैं, इसके बजाय ये 5 पाउंड या 10 पाउंड का सदका कर, खैरात कर, गरीब मुल्कों में भेज के इस सदके की बरकत से हमारा मरीज ठीक हो जाए, तो किसी भूखे का पेट भरेगा, इस कार्ड से क्या होगा। घरों में ऑर्नामेंट्स कितने पड़े हुए होते हैं, ऑर्नामेंट्स, ये फजूल खर्ची, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला शालहु में फजल फरमाए हम लोगों पर। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एहसान है, एहसान 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 करने वाले को भूल जाना चाहिए, और जो एहसान कर रहा है, जिस पर एहसान हो रहा है उसे याद रखना चाहिए, और वो अगर उल्टा सीधा भी चले फिर भी कहना नहीं, इस पर मेरा एहसान है, इस पर मेरा एहसान है, इस पर मेरा एहसान है। पुराने लोग जो है ना वो कहते हुए मैंने सुना है, पुराने लोगों को ऐसी बात करते हुए बूढ़े लोगों की मजलिसों में, کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اور اس نے آ کر کے مجھے گالی دی تو میری بھی میں گونگا نہیں ہوں, میرے پاس بھی زبان ہے, میں بھی بول سکتا تھا, لیکن اس لیے خاموش رہا کہ اس کے باپ کا میرے اوپر احسان تھا. اس لیے ہز فادر ہیڈ کنفرڈ فیور اپن می, دیٹس وائی آئی ریمیمبر دس روپی. یہ احسان, احسان کو بھولنا نہیں چاہیے, یاد رکھنا چاہیے. جب وہ زندہ ہے تب بھی یاد رکھنا چاہیے, اس کے مرنے کے بعد بھی, اور قیامت کے دن اگر اللہ آپ کو اچھے پوزیشن میں رکھے تو اس وقت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میرا محسن کہاں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, بات اصل یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی شانہ جو ہے, اللہ تعالی شانہ اس نے ہماری فطرت ایسی بنائی ہے کہ احسان جو بھی کرتا ہے اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں. اسی لیے اساتذہ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں کہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں تھا, انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. شیخ کے سامنے لوگ پیچھے رہتے تھے, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. کہ ایسا لوگ سوچتے تھے کہ ان کی مجلس میں آ کر ان کے پاس بیٹھ کر مجھے یہ احساس ہوا, ان کے بیانات سن سن کے, ان کی نصیحتیں سن سن کے یہ احساس ہوا کہ مجھے اللہ سے محبت پیدا کرنی چاہیے. ان کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر. میری سستی غفلت تھی لیکن یہ بار بار مجھے متوجہ کرتے تھے, کبھی سمجھا کر, کبھی پیار محبت سے, کبھی تحفہ دے کر, کبھی منہ میں لکمہ ڈال کر, کبھی ڈانٹ کر, کبھی ناراض ہو کر. تو میں جب لاسٹ 20 ایئرز کو دیکھتا ہوں اور اب اپنے آپ کو یہاں دیکھتا ہوں تو ان کی یہ ساری محنتیں اور کوششیں نہ ہوتی تو میں یہاں نہ پہنچتا. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ناراض ہوتے رہے ہم سے, ڈانٹتے رہے, سب کچھ ہم سے کرتے, ہمیں کر رہے, لیکن انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں. کتنی بڑی بات ہے. ہم تو اعراض کر رہے تھے, ہمیں تو کچھ پڑی, ہماری طرف سے تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں اگر وہ ہمارے پیچھے نہ لگے رہتے. میں تو سڑکوں میں گھوم رہا تھا, شراب پی رہا تھا, اور فنا شخص گشت کرتے کرتے آ گیا تھا اور اس نے مجھے سمجھایا اور سمجھا کر کے مجھے مسجد میں لے گیا. میں مسجد میں گیا اور اس کے بعد پھر میرے اندر دین کا شوق پیدا ہوا, میں علماء کے پاس بھی بیٹھنے لگا, بزرگوں کے پاس جانے لگا, اور یہ جو کچھ میری اس کا میرے اوپر احسان ہے, وہ میرا محسن ہے. آگے والے دوسرے بھی محسن ہیں لیکن اصل اس نے مجھے جھنجھوڑا تھا اور مجھے بیدار کیا تھا. دینی احسانات بھی ہوتے ہیں, دنیا بھی. اس نے مجھے قرض دیا تھا, قرض دیا تھا. اصل میں ہوتی یہ ہے میرے بھائیوں بات کہ جب ہم فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں, ہماری مالی حالت اچھی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد 1,000, 2,000, 3,000 کا ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں ہوتا, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ 1,000 پاؤنڈ اس وقت کیا حیثیت رکھتا تھا جب اس نے مجھے 1,000 پاؤنڈ دیے تھے. بھول جاتے ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اس نے مجھے 1,000 پاؤنڈ دیے تھے اس وقت وہ میرے لیے 100,000 کے برابر تھے. بہت سے تاجر اور بزنس مین ایسے ہیں کہ ان کو اگر شروع شروع میں لوگوں کے پاس سے 100 اور 200 کا قرض نہ ملتا تو وہ ملینئر نہ بنتے. احسان کو مت بھولو کسی کا, احسان کو مت بھولو. ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو, ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک رکھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کسی مخصوص شخص کے بارے میں کہ بیٹا اس کا میرے اوپر احسان رہا ہے, تو میرے مرنے کے بعد بھی تم اس کا خیال رکھنا, خیال رکھنا اس کا احسان ہے میرے اوپر. حالانکہ وہ احسان اگر دیکھنے جاؤ تو کچھ بھی احسان نہیں, پھر بھی اس کا احسان ہے. اور نالائق ہوں, نکما ہوں, اس لیے پوری رعایت تو نہیں ہو سکتی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلوک رکھنے والے جہاں, یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے حسن اخلاق سے ملوں, جو کچھ کر سکے کروں. احسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, احسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو انسان کو اللہ نے اسی فطرت پہ بنایا. اب اصل میں جو بات آگے پھیلانی تھی وہ اس کو کم سے کم متن کے طور پر تو بیان کر دوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو اصل تقریر تھی وہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے اور اللہ ہماری اس فطرت کو جانتے ہیں. اسی وجہ سے جب بھی کوئی احسان کرے گا اور آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ آئی او ہیم الاٹ, ہی ہیز ڈن الاٹ فار می, یا ہی ہیز ہیلپ می ایٹ اے ٹائم وین آئی واز اسٹرگلنگ, تو آٹومیٹکلی آپ کا فرسٹریشن بھی ختم ہو جائے گا اور اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے؟ اللہ نے کچھ نہیں کیا ہے ہمارے لیے؟ ماں باپ بھی ہمارے اوپر شفقت فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں شفقت اللہ ہی نے ڈالی ہے. اور یہ جو ہمیں قرض دیتا ہے نا، یہ قرض بھی اسی لیے دیتا ہے کہ اللہ اسے متوجہ کرتا ہے. اور یہ جو ہمیں روٹی کھلاتا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ متوجہ کرتا ہے. اور یہ جو ہمارے پیچھے لگ کر کے دین ہمیں سکھاتا ہے، کبھی استاد کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور بار بار کہ تو پڑھ تو پڑھ، محنت کر، اللہ متوجہ کرتا ہے. جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. اللہ کے احسانات کو سوچو. اسی لیے ایک بات جو سالکین کو، اللہ کی محبت کے طالبین کو کرنی چاہیے، بہت ہی آسان نسخہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا، روزانہ 2 منٹ 3 منٹ نکال کر کے اللہ کے احسانات کو سوچو. اور یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے احسانات تو آنکھ ہی پر بیٹھ گئے آپ، کہ اگر میں اندھا ہوتا تو کیا ہوتا، اندھا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر میں نابینا ہوتا تو کیا ہوتا، میں زندگی کیسی گزارتا. لیکن میں نابینا نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے آنکھیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. اس میں میرے ماں باپ کا کوئی دخل نہیں، میرے دوستوں کا کوئی دخل نہیں، ڈاکٹر کا کوئی دخل نہیں، اللہ نے. اللہ نے. بہت خطرناک آپریشن، تو ہم ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت محنت سے اس نے میرا آپریشن کیا اور میری ٹریٹمنٹ کی. ارے اللہ کے بندے، یہ جو بہت محنت سے اس نے آپریشن کیا ہے، یہ تو سبب ہے، اصل اللہ نے تجھے شفا دی، تو اس کا شکر بھی ادا کر. اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ظاہری اسباب کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. لیکن ظاہری سبب کا اگر شکر ادا کرنا ہے تو اصل جو سبب ہے اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. تو روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو اللہ کے احسانات. اور آج کی نشست میں جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اللہ کا ایک احسان اتنا بڑا ہے کہ اگر اللہ کے کوئی احسانات نہ ہوتے، صرف یہی ایک احسان ہوتا، تو بھی ہمیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سامنے پوری زندگی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدے میں پڑے رہنا چاہیے تھا. ایک احسان اتنا بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود اللہ ہمیں کچھ نہیں کرتے. رات دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کچھ نہیں کرتے. نمازیں نہیں پڑھتے، کچھ نہیں کرتے. بد نظری میں مبتلا، کچھ نہیں کرتے. ذلیل بھی نہیں کرتے، ذلیل بھی نہیں کرتے. ادھر ادھر ہم جھانکتے رہتے ہیں، سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، رومال بھی ڈالا ہوا ہے، ابھی ابھی عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، جماعت میں وقت لگا کر آئے، اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر کے آئے، اور ادھر ادھر جھانکتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہمیں ذلیل نہیں کرتا، کسی کو پتا نہیں چلنے دیتا. ذلیل نہیں کرتا وہ ہمیں، ذلیل نہیں کرتا. لوگوں کے دلوں میں محبت، ہمیں میرے بھائیوں سوچنا چاہیے کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ گھر میں بچہ بیمار ہے، ذرا دعا کر دیجیے، اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ نالائق ہونے کے باوجود بھی لوگ ہمیں اپنا اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھ کے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں. یہی کتنا بڑا احسان ہے. ستاری کا پردہ اللہ نے ڈال رکھا ہے کہ ہم ریالٹی میں کیا ہے، ریئل ورلڈ میں کیا ہے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں لوگ ہدیے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ہمیں لوگ دعوتیں کھلاتے ہیں، عزت کے ساتھ چائے پلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں ملنے کے لیے، تو لوگ آئیے آئیے تشریف لائیے، خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی آئے. میں آپ سب، ہم سب کی اکرام کرتے ہیں لوگ، کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ نکل جاؤ یہاں سے. اللہ اگر چاہتی تو یہ کہلوا سکتے تھے، لیکن نہیں، عزت کرواتا ہے. ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہہ رہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. ہمیں تو زمین میں دھسا دیا جانا چاہیے تھا, ہمارے اوپر تو آسمان سے پتھر برسائے جانے چاہیے تھے. ابو عثمان خیری رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے وہ چولہے کی راکھ ڈالی, چولہے کی راکھ. پہلے زمانے میں تو چولہا ہوتا تھا, لکڑیاں جلا کر کے کھانا پکاتے تھے, گیس نہیں تھا تو اس کی جو ایشز ہو جاتی ہے تو وہ چولہا صاف کرنے کے لیے جو ڈال دیتے ہیں. آج کل ڈسٹ بن وغیرہ کا جو نظام ہے وہ تو ہوتا نہیں تھا, تو شریف لوگ جو ہیں وہ باہر جا کر دور ڈالتے تھے, اور جو سست لوگ ہیں وہ ایسے ونڈو میں سے ڈال دیتے ہیں. تو کسی نے ڈالا تو ابو عثمان خیری رحمت اللہ علیہ کے اوپر وہ گری راکھ ایشز, تو حضرت سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گرنے کے بعد کہا کہ اللہ, ابو عثمان تو اس قابل تھا کہ آسمان سے اس کے اوپر آگ کے انگارے برسائے جاتے, وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ابو عثمان خیری رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, تو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا, نیچے ایک سفید چادر اور اوپر جو ہے وہ سفید چادر پہنی ہوئی تھی, دو چادریں پہنی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور گھر جا کر کے میں نے اپنے ابو سے کہا, میرے ابو محدث تھے, میں نے کہا کہ ابو عثمان احرم, ابو عثمان نے احرام پہن لیا ہے, حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو کہا, میرے ابو نے کہا کہ نہ 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 نہ, وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. تو کہا, پھر دو چادریں پہن کر آج تو آئے, کرتا اور ازار نہیں تھی. تو کہا, اصل میں بات یہ ہے کہ ابو عثمان جب بھی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس حدیث پر فوراً عمل کرتے ہیں, اور وہ میرے پاس اس وقت حدیث پڑھ رہے ہیں, تو آج میں نے ان کو ایک حدیث پڑھائی ہے جس میں یہ مضمون تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اس حال میں کہ آپ نے نیچے ایک چادر باندھی ہوئی تھی اور اوپر ایک چادر پہنی ہوئی تھی. تو کہا کہ اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے انہوں نے آج ایسا کیا. اتنا پابند آدمی شریعت کا, سنت کا اتنا متبع, لیکن یہ توازو کتنے کہ میں ابو عثمان تو اس قابل تھا کہ آسمان سے کیا برسائے جاتے, آگ کے انگارے, لیکن اے اللہ تیرا فضل ہوا کہ آگ کے انگاروں کی جگہ پر راکھ, راکھ وہ میرے اوپر تو نے برسائی اور فضل فرما دیا. اس لیے میں نے سجدے شکر میں بجا لایا, شکریہ کا سجدہ کیا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو اس قابل تھے کہ ہمارے اوپر پتھر برسائے جاتے, آگ برسائی جاتی, سونامی آتی, زلزلہ آتا, ہم زمین میں دھسا دیے جاتے, ہماری شکلیں مسخ ہو جاتی, سور خنزیر کی شکلیں ہو جاتی, لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنے دیتے. یہی ایک احسان اتنا بڑا ہے میرے بھائیوں کہ اسی اس ایک احسان کی وجہ سے ہمیں تمام گناہوں سے توبہ کر کے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آج سے اللہ کا بننا ہے. اور اللہ کا بننے کے لیے کیا کرنا ہے, یہ جو آپ ہر ہفتے ماشاءاللہ آتے ہیں, ہر مہینے آتے ہیں, گھروں میں سنتے ہیں, دوسرے شہروں میں, دوسرے ملکوں میں سنتے ہیں, کرنا یہ ہے کہ آئیں تو اسی نیت سے آئیں کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے اور سیکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. پہلے سے یہ نیت لے کر کے آئے, اور اللہ تعالی شانہ سے مجلس شروع ہونے سے پہلے نماز کے بعد دعا بھی کریں کہ اے اللہ آج اس مجلس سے مجھے خوب فائدہ پہنچائیے, آج اس مجلس سے مجھے خوب فائدہ پہنچائیے, میری زندگی میں تبدیلی لائیے. اور پھر یہ بھی کہیں کہ اے اللہ میرے دوسرے جتنے بھائی بہن اس مجلس کو سن رہے ہیں, جو شریک ہیں یہاں گھروں میں, جو عورتیں سن رہی ہیں, اے اللہ ان کو بھی خوب فائدہ پہنچائے, بولنے والے کو بھی خوب فائدہ پہنچائے, اور اے اللہ ایسی باتیں کہلوائیے بولنے والے سے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے, جس کی مجھے ضرورت ہے, اور پھر اس بات میں ایسی تاثیر پیدا کیجیے کہ سیدھی ہمارے دل میں اتر جائے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے, اور اے اللہ پھر وہ تبدیلی پورے عالم میں عام ہو. ایسی دعا کیجیے, ہدایت کے عام ہونے کی دعا کیجیے. اور اس کے بعد جو ہے بہت دھیان سے سنیے, اور دھیان سے سن کر کے اپنا ایم آر آئی کیجیے, اپنا سٹی اسکین, جو بات کہی جا رہی ہے اس میں اپنے اوپر کانسنٹریٹ کیجیے, اپنے اوپر کانسنٹریٹ کیجیے اور اپنے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ذہن میں نوٹ کیجیے یا نوٹ بک میں نوٹ کیجیے, اور نوٹ بک میں نوٹ کر کے کہ یہ چیزیں ہیں جس پر مجھے محنت کرنی ہے. اور یہاں بہت مختلف باتیں کہی جاتی ہیں, اس لیے کہ لوگ طلب لے کر آتے ہیں, ان کی طلب کی برکت سے اللہ تعالی شانہ بلواتے ہیں. تو اگر کئی مہینوں سے آپ آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے, تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اہتمام سے آؤ, اہتمام سے آتے رہو, اس لیے کہ یہ اللہ تعالی شانہ نے ہم سب کے لیے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اصلاح کا ایک ذریعہ بنایا ہے, اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے. کبھی کبھی بولتے بولتے میں بھی ایسی بات بول جاتا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے. یعنی پہلے سے کبھی اپنے بارے میں یہ خیال میں بھی نہیں آتا کہ میرے اندر یہ کمی ہے اور مجھے ضرورت ہے اس کی, محاسبہ میں بھی وہ پکڑ میں نہیں آتا. اور بولتے بولتے لوگوں کو کہتے ہوئے ذہن جاتا ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہے, مجھے بھی اس کی تو ضرورت ہے. یہ ایک ذریعہ ہے, خود بھی آؤ, دوسروں کو بھی لاؤ, گھر میں عورتوں کو بھی کہو کہ متوجہ رہ کر کے سنیں. یہ صرف کوئی دینی پروگرام نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ صرف دینی پروگرام ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک پروگرام ہے ولی بننے کے لیے, ایک پورا پروگرام ہے ولی بننے کے لیے. اور اس میں جو باتیں کہی جائیں اس میں سے پک اینڈ چوز مت کرو, اس میں سے ہر بات جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو بتلائی ہے وہ ہے, یہ مستند باتیں ہیں, بزرگوں سے منقول باتیں ہیں. انسان ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی بات کو سمجھانے میں خطا ہو جائے, لیکن یہ ساری باتیں مستند باتیں ہیں, ان میں سے ہر ایک کو ہمیں ایز اے ہول لینا ہے. ذکر کرنے کے لیے کہا جائے تو ذکر بھی کرنا ہے, تلاوت کے لیے کہا جائے تو تلاوت بھی کرنی ہے, اچھی صحبت کے لیے کہا جائے تو اچھی صحبت بھی اختیار کرنی ہے, اور ہمارے سادگی کے لیے کہا جائے تو زندگی میں سادگی بھی لانی ہے. بھائی کہیں سے تو شروع کرو. ایک شخص ہے وہ ہر مہینے نئے جوتے خریدتا ہے, ایک مثال لے لیتے ہیں, اسے بہت شوق ہے. بعض لوگوں کو پین کا بہت شوق ہوتا ہے, بعض لوگوں کو گھڑی کا بہت شوق ہوتا ہے, بعض لوگوں کو ٹوپیوں کا بہت شوق ہوتا ہے, بعض الگ الگ. تو ایک شخص ہے اسے جوتوں کا فرض کر لیجیے کہ بہت شوق ہے, ڈفرنٹ ڈفرنٹ اسٹائل کے جوتے پہننے کا اسے شوق ہے, اور وہ ہر مہینے خریدتا ہے. اور عام طور پر لوگ دو سال, تین سال, چار سال, پانچ سال میں ایک مرتبہ بدلتے ہیں, تو بہت فرق ہے. تو چلو بھائی, آپ کچھ تبدیل نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ چلو میں تھوڑی سادگی لاؤں اپنی زندگی میں. یعنی سادگی تو نہیں ہے یہ, لیکن اس کے اعتبار سے اکارڈنگ ٹو ہم دس از سمپلسٹی, کہ میں ایوری ٹو منتھس کے بعد اب جوتے خریدوں گا. کچھ تو کچھ فرق لاؤ اپنی زندگی میں. اللہ کا جو اللہ کے ولی کی جو تعریف ہے, اللہ کے ولی کی جو تعریف ہے اس کے مختلف اجزاء ہیں. اللہ کی ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات اور صفات کا عارف ہوتا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ العارف باللہ و صفاتہ, ایک یہ ہوتا ہے, وہ ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا عارف ہوتا ہے. اور دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کی یہ تعریف ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کا عارف ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اوامر پر جمنے والا ہوتا ہے, اوامر اللہ کے حکموں پر جمنے والا ہوتا ہے, اور نواہی اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز کیا لکھی ہے؟ تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ وہ جائز شہوات اور جائز لذات میں انہماک رکھنے والا نہیں ہوتا. جائز لذت اور جائز شہوات میں انہماک کا مطلب ہے کہ انڈلج نہیں کرتا وہ, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ آئس کریم کے بغیر تو چلے گا ہی نہیں, گرم روزانہ ایک مرتبہ تو آئس کریم کھانی ضروری ہے, ہر کھانے کے بعد ڈیزرٹ لازمی ہے. یہ ہماری جو ہوتی ہے نا, روزانہ ایک چاکلیٹ تو کھانا لازمی ہے. یہ جو جائز لذتیں, تو جائز لذتوں کو کھاتا تو ہے لیکن ٹوٹ نہیں پڑتا کہ ہر وقت نہیں لازمی ہے, یہ انہماک نہیں کرتا اس میں, کبھی کبھار کھا لیا. کبھی کبھار اس کی طرف اس کی طبیعت چلی گئی. کنٹرول اس کو ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا انتقال ہو رہا ہے, وہ ولیہ تھی, انتقال ہو رہا ہے, تو انتقال ہوتے ہوتے انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کے انگور مجھے کہیں سے مل جاتے, انگور انگور مل جاتے, گریپس. تو کسی نے کہا کہ انگور کھانے کا آپ کو دل چاہا؟ اصل میں جو لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے تھے وہ صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے, تو معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے. تو کہا انگور کا آپ کو شوق ہوا ابھی؟ تو کہا کہ ہاں. ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھتے پڑھتے انگور کا خیال آ گیا, نماز پڑھتے پڑھتے انگور کا خیال آ گیا اور نفس جو ہے وہ بار بار انگور کی طرف گیا. تو میں نے نفس کو کہا کہ نالائق, تو مجھے نماز میں بھی ستاتا ہے, نماز میں ستاتا ہے, نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اس کے بجائے گریپس کی طرف جا رہا ہے. جا تیری سزا یہ ہے کہ اب میں تجھے انگور نہیں کھلاؤں گی. تو کہا اتنے سال ہو گئے میں نے اس کو سزا دے کر کے انگور نہیں کھانے دیا, نفس کو پنش کیا. تو اب وہ نفس دوسری مرتبہ کچھ گڑبڑ کرے گا؟ تو کہا کہ اب دنیا سے جا رہی ہوں تو اس وقت چاہت ہو رہی ہے تو کھا لیتی, کوئی حرام تو ہے نہیں. اب انگور کا سیزن نہیں تھا لیکن ولیہ تھی. تو ایک شخص کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا تو وہ جلدی سے باہر نکلا انگور کی تلاش میں. اور ابھی باہر نکلا ہی تھا تو ایک پرندہ وہاں سے اڑتا ہوا گیا اور انگور کا ایک خوشہ ایک بنچ اس نے یوں کر کے نیچے زمین پہ ڈال دیا. کتنے سالوں سے انگور کھایا نہیں ہے, بیمار ہیں, مر رہی ہیں. اس وقت جو چاہت ہوتی ہے مریض کی تو اس وقت تو جلدی جلدی وہ لے کر کے آ گئے اور کہا کہ وہ پردے سے سب کچھ ہو رہا تھا, پردے کے پیچھے عورتیں ادھر کہ یہ انگور ہے. تو فوراً کہنے لگی کہ انگور کا سیزن تو ہے نہیں, انگور آیا کہاں سے؟ تو کہا کہ آپ ہی کی برکت ہے, آپ ہی کی برکت ہے کہ بس آپ نے ادھر خواہش ظاہر کی, میں ادھر باہر نکلا, اللہ جل جلالہ وامن والہ نے ایک پرندے کو بھیجا. تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ولیہ تھی نا, تو وہ کہنے لگی کہ میں اسے نہیں کھا سکتی اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ پرندہ کس کے باغ میں سے اسے اٹھا کر لے آیا ہے, میرے لیے جائز نہیں ہے اسے کھانا, یہ ملک کس کی ہے مجھے معلوم نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے کہ آپ لوگ اب تھوڑی دیر کے لیے سب باہر چلے جاؤ, مرد عورتیں سب باہر, اس حجرے میں کوئی نہ رہے. سب باہر چلے گئے اور انتظار میں تھے کہ جب وہ پکاریں گی تو دوبارہ باہر جائیں گے. تو کہا کہ کھڑکی جو تھی, کھڑکی کمرے کا جو ونڈو جو تھا, وہاں سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ, کوئی کہہ رہا تھا, دوسری کوئی آواز, فرشتے کی آواز تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹ, راضیۃ مرضیۃ, اس حال میں کہ تو بھی راضی اور اللہ کو تو راضی کرنے والی. فادخلی فی عبادی, اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ آ میرے بندوں میں شامل ہو جا, آ میری جنت میں داخل ہو جا. سمجھ گئے, حضرت حسن بصری بھی موجود تھے وہاں, سمجھ گئے, دوڑتے ہوئے اندر گئے, عورتوں کو کہا کہ بھائی جا کر کے دیکھو, روح پرواز کر چکی تھی. تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا, دیندار بننے کے لیے, ولی بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. تو میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, جو دوسرے شہروں میں لوگ سنتے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ ہر ہر مجلس کو دھیان سے سنو, اور دھیان سے سن کر کے عمل کی نیت اور نوٹ بھی کرو کہ یہ یہ کام مجھے کرنے ہیں, میری زندگی میں یہ یہ چیزیں لانی ہیں, پروگرام بناؤ. ہم کہیں سفر کرنے والے ہوتے ہیں تو لسٹ بنا لیتے ہیں کہ نہیں, تاکہ بھول نہ جائیں, کوئی چیز پیچھے نہ رہ جائیں, کہ جانے سے پہلے یہ یہ کام کرنے ہیں, ساتھ میں یہ یہ لے جانا ہے, فلاں فلاں کے لیے تحفے لے جانے ہیں, لسٹ ہوتی ہے. اور لسٹ کو بار بار میاں بیوی دیکھ کر کے کام کرتے ہیں, تو یہ تو دنیا کا عارضی اور مختصر سفر ہے، آخرت کا جو دائمی سفر ہے اس کے لیے کوئی لسٹ ہونی چاہیے کہ نہیں، کہ مجھے اللہ کے لیے نماز لے جانی ہے، مجھے اللہ کے لیے زکات لے جانی ہے، مجھے اللہ کے لیے ذکر لے جانا ہے، مجھے اللہ کے لیے تلاوت لے جانی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اور مجھے کسی صورت میں بھی اپنے ساتھ فنا چیز نہیں لے جانا ہے، فنا چیز نہیں لے جانا ہے، فنا چیز نہیں لے جانا ہے، فنا چیز نہیں لے جانا ہے. ابھی یہ سیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے ایئرپورٹ وغیرہ کے اوپر، تو بیچ میں تھا نا کہ کوئی لیکوڈ نہیں لے جا سکتے، لیکوڈ نہیں لے جا سکتے، تو جن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور ان کو ایئرپورٹ پہ جا کر کے پتا چلتا ہے کہ ڈو یو ہیو اینی لیکوڈ ان یور ہینڈ بیگ، تو کہ آئی ڈونٹ نو، چیک نکال دو، نہیں تو ایسے بھکے بکے رہ جاتے ہیں اور ایک ایک تھیلی کو کھول کھول کر کے کہ کہیں کوئی نکلے نہیں کوئی چیز، ایسی چیز نہ نکلے جو ایئر لائن اجازت نہیں دیتی. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ جس کی اجازت نہیں دیتے اس کو لے کر ہم اللہ کے دربار میں کیسے جائیں گے؟ حسد لے کر، کینہ لے کر، بغض لے کر، بد نظری لے کر، جھوٹ لے کر، غیبت لے کر کیسے جائیں گے؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو یہ جو محنتیں ہیں، یہ جو کوششیں ہیں، یہ ہمیں کرنے، غور سے جو کہا جائے اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو جو کہا. اس لیے کہ جانا ہمیں ہے اللہ کے یہاں، اللہ کو منہ ہمیں دکھانا ہے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، سب جو ہے وہ قبر میں رکھ کر کے واپس آ جائیں گے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، ساتھ جائے گی نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، بس نیکی اور برائی رہے گی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرماوے. اللہ ہمیں ہمت عطا فرماوے، ہمت، یہ ہمت بہت بڑی چیز ہے، یوز کرو اسے، فیصلہ کر لو کہ بس کچھ بھی ہو جائے یہ کام کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کام سے بچنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. بس بندہ جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے، بندہ جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی مدد آتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پوری دنیا میرے پیچھے لگ جائے، لیکن اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانی ہے تو چلانی ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے. کر لیا نا فیصلہ، اللہ نے گردن کاٹنے دی؟ نہیں کاٹنے دی. اللہ اپنے بندوں کو نقصان میں نہیں ڈالتے، اللہ بس اتنا دیکھنا چاہتے. فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه ايا، اللہ نے دیکھ لیا کہ ٹیسٹ کر لیا کہ کرے گا، ہاں کرے گا، اب نہیں بس. اور جہاں اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ کام ہم سے کروانا بھی چاہتے ہیں تو اللہ اسے ایزی کر دیتے ہیں، ایزی کر دیتے ہیں. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹرین سٹیشن پر میں گیا، تو وہ ریموٹ جگہ تھی، تو وہاں ٹرین سٹیشن پر میں کھڑا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ اب نماز کا وقت بھی قریب ہے، اندھیرا بھی ہو رہا ہے اور مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، اور یہ پلیٹ فارم کے اوپر سامان بھی ساتھ ہوتا ہے، کیا کروں گا؟ خیال آیا. تو کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ چلو نماز رہنے دیتے ہیں، قضا کر لیں گے، سرکمسٹانسز ایسے ہیں، لیکن نہیں، کچھ بھی ہو جائے، سامان لوٹ جاوے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پیچھے سے آ کر کے چھری مار دے، کوئی حرج نہیں، نماز پڑھیں گے ہم. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہ فیصلہ ابھی ہم نے کر لیا تھا. وہ تو حضرت تو ظاہر ہے کہ کریں گے، حضرت کو تو یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. تو کہا کہ وہ اسٹیشن ماسٹر جو ہوتا ہے، تو وہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ مولوی جی آپ کو تو نماز بھی پڑھنی ہوگی. کہا کہ جی ہاں نماز پڑھنی ہے. تو کیا آپ اندر آ جائیے، میرے کمرے میں آ جائیے. اس نے اپنے آفس میں لے گیا، وہ آفس میں لے گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں ابھی لینٹن لے کر کے آتا ہوں، فانوس لے کر کے آتا ہوں، اس لیے کہ مغرب کے بعد اندھیرا ہو جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ابھی یہ فانوس لے کر کے آئے گا تو اس کے اندر جو تیل ہوگا وہ تو ریل کمپنی کا ہوگا, اس کا تو ہے نہیں, تو اس کے لیے تو استعمال کرنا جائز ہے اس لیے کہ وہ, لیکن میرے لیے تو جائز نہیں ہے. لیکن یہ غیر مسلم ہے اسے سمجھائے کون, وہ ہندو تھا, اسے سمجھائے کون, کیسے سمجھے گا. لیکن فیصلہ کر لیا کہ نہیں عمل تو ہمیں کرنا ہی ہے. تو کہا کہ وہ اندر داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی کہا کہ بس آج کل جو ہے یہ ریل کمپنی اور حکومت کا نظام بھی بہت گڑبڑ والا ہے, ہمارا فانوس جو ہے جو ریل کمپنی کی طرف سے ملتا ہے وہ بگڑا ہوا ہے, لیکن یہ ریپیئر کر کے دے نہیں رہے ہیں دوسرا, تو مجھے میرے گھر سے لانا پڑتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا, فیصلہ کر لیا. ہمارے مدرسے کے فاضل ہیں مولانا طلحہ, تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرماوے. فاروق بھائی دیسائی بہت محبت کرتے تھے ہم سے, تو وہ مولانا طلحہ صاحب کا میرے اوپر فون آیا اور فون کر کے مجھے کہنے لگے کہ قبرستان میں دو سلاٹ ہے ہمارے والد صاحب کی تدفین کے لیے, ایک سلاٹ 11:30 کا ہے اور دوسرا سلاٹ 3:30 کا ہے. دیکھو یہ ایک موضوع ہے جس پر میں بار بار آپ حضرات کو متوجہ کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں کو بھی اور مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو بھی اور ہمارے یہاں جیسے ایم بی کول ہیں ان لوگوں کو بھی یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو انتقال کرنے والا ہے وہ جلدی سے جلدی اللہ کے حوالے ہو جائے, اور ہمیں اس کے لیے اتھارٹیز کو سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے. اتھارٹیز کو بھی سمجھایا جائے, آپس میں بھی ایک دوسرے کو سمجھائے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ اتنا بہت اچھا ہے کہ دینی معاملات میں یہ لوگ بہت سینسیٹیو رہتے ہیں, وہ پورا کوپریٹ کرتے ہیں. تو اگر صبح کو جنازہ ہو سکتا ہے تو دوپہر کو مت لے جاؤ. صحابہ تو رات ہی کو دفن کر دیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے, خود میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ میرا کسی جگہ بیان ہے اور میرے چاہنے والوں میں بہت قریب لوگوں میں نماز جنازہ انتقال ہو گیا اور ان کی چاہت یہ ہوئی کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں, تو میں نے ان کو کہا کہ میرا تو فلاں جگہ بیان ہے اس لیے میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 گھنٹے مؤخر کر دیتے ہیں, 3 آورز ڈیلے کرتے ہیں تاکہ تو پہنچ جائے. تو میں کہتا ہوں نہیں, آپ نماز جنازہ شروع کر دیجیے, میرے بغیر آپ دفن کر دیجیے, میرا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. غسل بھی جلدی سے جلدی دے دو, میت کو پڑا مت رہنے دو, اور جتنا جلدی ہو سکے تدفین دفن کر دو جتنا جلدی ہو سکے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ 11:30 ایک سلاٹ ہے اور 3:30 کو دوسرا سلاٹ ہے, اور میں تو یہاں سے کہ تربیت یافتہ ہے ماشاءاللہ, زی استعداد ہیں, اچھے عالم ہیں, تو کہا میں تو فیصلہ کر چکا ہوں اور ہمارے ساتھ دونوں بھائی جو ہیں, میرے دو بھائی بڑے ہیں ان سے, لیکن ان کا احترام کرتے ہیں کہ عالم ہے, اور کرنا چاہیے بھائیوں کو اپنے عالم بھائی کے پیچھے چلنا چاہیے دینی معاملات میں. تو کہا کہ ہم سب تو تیار ہیں, لیکن ہماری بہن کینیڈا سے آ رہی ہے, ہماری بہن ہمارے دو چچوں کے ساتھ کینیڈا سے آ رہی ہے اور فلائٹ ان کی اتر رہی ہے 9:00, تو امیگریشن کسٹمز اس کے بعد ایئرپورٹ سے پریسٹن تک پہنچنے میں فلائٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جنازہ اٹھ جائیں اور وہ لوگ پہنچے. دیکھو بہت سینٹیمنٹل چیز ہے نا, تو کہا ہمارے خاندان کے جو دوسرے بڑے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہمیں 3:30 کا سلاٹ لینا چاہیے, 3:30 کا سلوٹ لینا چاہیے. میں نے کہا آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے ان کی بات سننے کے بعد؟ کہا کہ میں تو فیصلہ کر چکا ہوں کہ 11:30 کو ہوگا, اور اللہ تعالی شانہ آسان فرمائیں گے, اور اللہ تعالی شانہ جو ہے وہ پہنچا دیں گے ان کو, اور اگر نہیں بھی پہنچ سکے تو کیا کریں گے, لیکن پہنچا دیں گے, اللہ آسان ہو جائے گا. لیکن وہ خاندان کے بڑوں کے ساتھ اب ڈیل کرنا ہے دوسرے بڑے بزرگ, تو میں نے سوچا کہ تجھ سے مشورہ کر لوں कि एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. तो वो चूंकि बिल्कुल असर का टाइम यहां हो गया था, तो मैंने कहा असर की सिर्फ एक मिनट है, मैं नमाज पढ़ लूं, नमाज के बाद बात करते हैं. मैं भी चाहता तो यही था कि फौरन हो जाए, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सोच करके फैसला करना चाहिए, इसलिए कि सेंटिमेंटल चीजों का भी जरा ख्याल रखना पड़ता है. तो उन्होंने कहा कि मेरी भी नमाज है, मैं भी पढ़ लूं जी. उन्होंने एक फैसला कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना था कि उधर से दो चॉइसेस थी, हाफ इलेवन और हाफ थ्री की. अगर चॉइस ही ना होती तो वो अगर ऐसा कहते कि हाफ इलेवन बस, ओनली वन चॉइस, तो कोई मसला रहता? कोई ना रहता. तो नमाज के बाद फिर मैंने फोन किया उनको. हाँ, मैंने कहा भाई क्या? तो कहा कि वो मसला हल हो गया है. देखा आपने, अल्लाह आजमाते हैं कि मेरा बंदा सुन्नत की तरफ आता है या सुन्नत को छोड़ने की आजमाया, और आजमाने के बाद अल्लाह ने मदद कर दी. कहा कि वो मसला हल हो गया. मैंने कहा क्या? तो कि कब्रिस्तान की तरफ से फोन आया और कहा कि आपके पास एक ही स्लॉट है, हफ्स इलेवन का, हफ्स थ्री का स्लॉट है ही नहीं. तो कहा कि अब उनके साथ बात करने में आसानी हो जाएगी, उनको मैं कह दूंगा कि स्लॉट एक ही. देखो अल्लाह की मदद आ गई, और अल्लाह की मदद आई और फ्लाइट भी जल्दी आई, पहुंची वक्त से पहले, और आराम से घर पहुंच गए, और जो कुछ करना था सब हो गया. हमें मेरे भाई जो ये फैसला कर लेना है कि हमारे दुनियावी सोच के एतबार से इधर जावे उधर फैसला अल्लाह जो अल्लाह की जिसमें मर्जी भाई करोगे. हाँ, तो अल्लाह ताला शानुहू हम सबको तौफीक दे. और देखो ये सुनन और मुस्तहब्बात वगैरह में भी मैं आप हजरात को ये आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं कि ये पहले छोटी छोटी चीजें जाती हैं, छोटी चीजें घर में छोटे छोटे वैल्यूज पहले जाते हैं, फिर बड़े वैल्यूज जाते हैं. तो हम ऐसा कहते हैं कि इट्स ओनली मुस्तहब, इट्स ओनली सुन्ना, सुन्नत मुस्तहब इसका एहतमाम करो. इसका जितना ज्यादा एहतमाम करोगे सुन्नत मुस्तहब का, उतनी ही ज्यादा वाजिब और फराइज की हिफाजत होगी. और सुन्नत मुस्तहब को छोड़ने लग गए हम, जो भी हमारी मसलहतें हैं दूसरी जिन जिन चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए सुन्नत मुस्तहब हमने छोड़ना शुरू कर दिया, तो आगे हमारी आने वाली नस्लें जो है वो वाजिब और फर्ज की हिफाजत नहीं कर पाएंगी. इसलिए इसकी तरफ भी तवज्जो फरमाएं. अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे, पूरे दिन पर हमें चलाए, एक एक छोटी छोटी चीज हमारी जिंदगी में ले आए, और अल्लाह ताला शानहू हमारी इसलाह फरमावे, तज़किया फरमावे, मरहूमिन की मगफिरत फरमावे, परेशान हालों को आफियत अता फरमावे, और अल्लाह ताला शानहू जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमावे, मौत के करीब हैं उन्हें मकाम सिद्दीकियत वाला हुस्न खातिमा नसीब फरमावे. हमारे अकाबिर मशाइख में से जो बीमार हैं, जो जिनकी उम्रें हो चुकी हैं, अल्लाह ताला शानहू उनके साये को हम लोगों पर तादिर कायम रखे. हमारे अकाबिर, हमारे असातिदा, हमारे मशाइख, हमारे माँ बाप में से जो जो उम्रें उनकी बड़ी हो चुकी हैं, जो बीमार हैं, मौत के करीब हैं, अल्लाह ताला शानहू उनकी उम्रों में बरकत पैदा फरमाकर उनके फैज को हम लोगों पर आम और ताम फरमाए, और अल्लाह जल्ल जलालहू आमन वालहू उनको बहुत ऊंचे मरातिब पर फाइज फरमा करके अपनी बारगाह में बुलाए. हमें भी अल्लाह ताला उन जैसी जिंदगी अता फरमावे, उन जैसी मौत अता फरमावे, उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत फरमावे, हमारे मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमावे, मुल्क के लिए अल्लाह बेहतर फैसले फरमावे, और पूरे आलम से अल्लाह जुल्म का खातिमा फरमावे, सलामती और रहमतों को आम फरमावे. हम सबको अल्लाह अपना बना ले, अपना बनाकर अपने काम में लगाए रखे. अल्लाह जल्ल जलालहू आम नवालहू दुनियावी उखरवी हर एतबार से हम सबको सुरखरुई अता फरमावे. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.